بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ الزحا کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام بزم دوستاں۔ بزم دوستاں پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے نشر ہوگا۔ نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام گھر اور گھرانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ایران کے خلاف منظور کردہ قرارداد کی شدید مذمت کی ہے۔ راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کو 56 شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دہلی کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ بھگیرتھ پیلس میں جمعرات کی رات آگ لگنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ان کے پاس یوکرین بھیجنے کے لیے وافر ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ اور قطر میں جاری فٹ بال عالمی کپ کے ایک اہم میچ میں ایران نے ویلز کو 2-0 سے ہرا دیا ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی ایران کے خلاف منظور کردہ قرارداد کی شدید مذمت کی ہے، اور اسے سیاسی محرکات کا حامل قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ تہران چند مغربی ملکوں کے ایران مخالف اقدام کی بنیاد پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی منظور کردہ قرارداد کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا صرف چند ملکوں کے مختصر مدت مفادات کی خاطر ایک بار پھر غلط استعمال کیا گیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایران میں مہسا امینی کی موت پر ایک بار پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہسا امینی کی موت کے سلسلے میں تمام ایرانی حکام نے ایران کے بنیادی آئین اور دینی تعلیمات کی بنیاد پر انسانی حقوق اور انسانیت کے پہلو کو پیش نظر رکھا ہے اور اس ناخوشگوار واقعے کے سلسلے میں ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ احتجاجی مظاہروں کے دوران بلبائیوں کی جانب سے تشدد پسندانہ رویہ اختیار کیے جانے اور صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے بلبا پھیلانے کی کوشش نیز حالیہ دو مہینے کے دوران منظم سازش کے تحت ایران کے داخلی امور میں بیرونی مداخلت اور بعض افراد اور گروہوں کو مسلح کیے جانے جیسے دہشت گردانہ اقدام کے باوجود نہایت بردباری کے ساتھ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے ملک میں امن و امان کا تحفظ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ اس کوشش کے دوران ایران کے دسیوں سیکورٹی اہلکاروں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا اور درجنوں دیگر امن محافظ سیکورٹی اہلکاروں سمیت ہزاروں افراد زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے جمعرات کو ایران میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزی کی بنیاد پر ایک قرارداد منظور کی ہے۔ یہ قرارداد 25 موافق ووٹوں اور 6 مخالف ووٹوں کے ساتھ منظور کی گئی ہے، جبکہ 15 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کو 56 شرائط کے ساتھ جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق راولپنڈی انتظامیہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے 56 شرائط عائد کی ہیں۔ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی فیض آباد میں جلسہ کر سکتی ہے، لیکن اس کو یہ اجازت 26 نومبر کی رات فیض آباد کو خالی کرنے سمیت 56 شرائط کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اجازت نامے کی دیگر اہم شرائط میں کہا گیا ہے کہ عمران خان سیکورٹی اداروں کے طے کردہ راستوں سے ہی گزریں گے اور کھلی چھت کی گاڑی استعمال نہیں کریں گے۔ راولپنڈی انتظامیہ کی شرائط میں کہا گیا ہے کہ ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے اور ڈرون کیمرہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ نیز ہر قسم کے نقصان کی ذمہ داری جلسے کی انتظامیہ کو قبول کرنی ہوگی۔ پاکستان میں جنرل عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جنرل عاصم منیر 3 سال تک ملک کے اعلیٰ ترین فوجی عہدے پر فائز رہیں گے۔ حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جنرل ساحر شمشاد 3 سال تک چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر باقی رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں ان عہدوں پر تقرری کے لیے وزیر اعظم کی سمری کو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے گزشتہ روز منظوری دی تھی۔ انہوں نے سمری منظور کرنے سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ 45 منٹ تک ملاقات اور مشاورت بھی کی تھی۔ جنرل ساحر شمشاد 27 نومبر اور جنرل عاصم منیر 29 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ دہلی کی سب سے بڑی الیکٹرانک مارکیٹ بھاگیرتھ پیلس میں جمعرات کی رات آگ لگنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی کے چاندنی چوک علاقے کی بھاگیرتھ پیلس الیکٹرانک مارکیٹ میں جمعرات کی رات زبردست آگ لگ گئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ آگ رات کے 9 بجے کے قریب لگی اور کچھ ہی دیر میں ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور جمعے کی صبح تک آگ بجھانے کی کارروائیاں جاری رہیں۔ دہلی فائر سروس کے ڈائریکٹر نے جمعے کی صبح صورتحال کو بہت خراب بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آگ بجھانے کی کارروائی میں فائر بریگیڈ کی 40 گاڑیاں کام کر رہی تھیں، لیکن عمارت کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا ریاست مدھیہ پردیش میں آج 3rd دن بھی جاری رہی۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق سخت سردی کے باوجود راہل گاندھی نے آج صبح سویرے ہی اپنا پیدل مارچ شروع کیا۔ مدھیہ پردیش میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے 3rd دن کے سفر میں بھی ان کی بہن اور کانگریس پارٹی کی قومی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اپنے شوہر رابرٹ واڈرا کے ہمراہ شامل رہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سخت سردی کے باوجود بھارت جوڑو یاترا میں لوگوں کی بھیڑ میں کمی نہیں آئی ہے۔ سات یورپی ملکوں نے روس سے ایندھن کی درآمداتی قیمت مقرر کیے جانے کے بارے میں گروپ سات کی قرارداد کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ رشا ٹوڈے کے مطابق ہنگری کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے گیس کی قیمت کے تعین کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض تجاویز اچھی نہیں ہیں اور یورپ کی توانائی کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں۔ دوسری جانب روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم قیمتوں کی حد پر عمل درآمد کرنے والے ملکوں کو گیس اور پیٹرولیم مصنوعات فراہم نہیں کریں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اعلان کیا ہے کہ ایسی دستاویزات موجود ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یوکرین میں روسی سرحدوں کے قریب جراثیمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روس کے نائب وزیر خارجہ ریابکوف نے یوکرین میں جراثیمی ہتھیاروں کی سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات کے لیے سلامتی کونسل میں روس کی جانب سے قرارداد کا مسودہ پیش کیے جانے کی راہ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے رکاوٹ کھڑی کیے جانے پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ اس مسئلے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ یوکرین میں اپنی جراثیمی سرگرمیوں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ان کے پاس یوکرین بھیجنے کے لیے وافر ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ دوسری جانب یورپی پارلیمنٹ نے یوکرین کے لیے 18 ملین یورو کی امداد منظور کی ہے۔ امریکی عوامی نمائندگان کے رکن مائک کوئگلی نے کہا ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ یوکرین کی جنگ 2-3 دن سے زیادہ نہیں چلے گی، لیکن آج اس جنگ کو 9 مہینے ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ برسوں تک جاری رہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کی طوالت نے یوکرین کی ضرورت کے ہتھیاروں کی فراہمی کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ دوسری جانب سی این این نے پہلی بار یوکرین کی جانب سے فوجی امداد کی درخواستوں کی ایک فہرست جاری کی ہے، اور اس چینل کے دفاعی مبصر نے بھی اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ امریکہ یوکرین کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ قطر میں جاری فٹ بال عالمی کپ کے ایک اہم میچ میں ایران نے ویلز کو 2-0 سے ہرا دیا ہے۔ الرایان کے احمد بن علی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ بی کے میچ میں ایران اور ویلز کی ٹیمیں ورلڈ کپ میں پہلی جیت کی امید لیے میدان میں اتریں۔ فٹ بال فیفا ورلڈ کپ 2022 میں آج ایران اور ویلز کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں، اور ایرانی کھلاڑیوں نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے یہ اہم میچ 2-0 سے جیت لیا۔ پہلے ہاف میں ایران نے گول کرنے کے مواقع بنائے مگر گیند کو جال میں پہنچانے میں ناکام رہے۔ اسی کشمکش میں پہلا ہاف بغیر گول کے برابری پر ختم ہو گیا۔ دوسرا ہاف شروع ہوا تو ایران نے پھر سے حملوں کا سلسلہ شروع کیا اور ایرانی کھلاڑیوں نے ویلز پر دباؤ بڑھایا۔ ایران نے دونوں گول میچ کے آخری 3 منٹ میں کیے۔ ایرانی کھلاڑیوں نے ہر چند کے اس میچ میں گول کرنے کے کئی مواقع گنوا دیے، تاہم کھلاڑیوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور آخری منٹ تک ویلز کی ٹیم کو دباؤ میں رکھا۔ اب ایران کا اس گروپ میں اگلا میچ امریکہ کے ساتھ ہوگا، اور آج کی کامیابی کے بعد ایرانی کھلاڑیوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور سیاسی گفتگو کا آج کا موضوع ہے پاکستان کے حالات۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب غلام عباس حیدری۔ تو غلام عباس حیدری صاحب، پاکستان میں جیسا کہ خبریں ہیں، جنرل آصف منیر کی بطور آرمی چیف تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، تو اس کے بعد کی کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم علی، دیکھیں، جو تقریباً 3 ہفتے سے پاکستان میں ایک ہیجانی کیفیت اسی حوالے سے وہ تھی تاری تھی, اور سب کا یہ کہنا تھا کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, اور حتیٰ کل جب سمری جو ہے وہ صدر کو بھجوائی گئی اور صدر جو ہے اسلام آباد سے لاہور گئے, عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی, اور ان کے جانے کے بعد تک یہ خبریں تھیں کہ شاید صدر جو ہے سمری پر سائن نہ کریں اور سپریم کورٹ سے رجوع کریں, لیکن جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں وہ سب دم توڑ گئیں اس وقت جب صدر نے سمری پر دستخط کیے, اور اس کے فوراً بعد جو ہے نئے آرمی چیف اور اس طرح جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے صدر سے اور اس طرح جو ہے وزیراعظم سے ملاقات کی. یہ تو رہی کل کی صورتحال, کل کی صورتحال کے بعد جو ہے سب کا یہ کہنا تھا کہ اب شاید حالات صحیح ہو جائیں, اس لیے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو تقریباً دو تین دن بعد ریٹائر ہو جائیں گے باجوہ صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد سے جو ہے فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی, اور ان کے اس بیان نے ایک جو ہے پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے خیر مقدم کیا. لیکن آج ایک اب کچھ اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جو فوج کے اندر جو چھ نام پیش ہوئے تھے اسی آرمی چیف کے لیے, ان میں سے جو لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو 2023 میں ریٹائر ہونے والے ہیں, انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے. یعنی اس سے جو ہے وہ اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ جو ہے اس فیصلے سے جو ہے راضی نہیں تھے, کیونکہ جنرل آصف منیر جو ہے وہ دو تین دن اس کی ریٹائرمنٹ میں باقی تھے, لیکن ان کے جو ریٹائرمنٹ کو جو انہوں نے فریز کر دیا, اور اب جو ہے جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اس کے مطابق وہ 3 سال تک پاکستان کے چیف آف دی آرمی اسٹاف رہیں گے. اور چونکہ جنرل اظہر عباس اور اس طرح جنرل فیض حمید جو ہے یہ اپریل 2023 میں ریٹائر ہونے والے تھے, ان کو موقع نہیں ملا اور یہ جو ہے ریٹائر ہو جائیں گے, تو انہوں نے میرے خیال کے مطابق جو ہے بطور احتجاج جو ہے قبل از وقت جو ہے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے. اب پاکستان میں جو ہے کل یعنی 26 نومبر کو عمران خان نے جو ہے راولپنڈی میں ایک بہت بڑے احتجاجی مارچ کا اعلان کیا ہے, اور پورے پاکستان سے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں, اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں انتخابات کی تاریخ نہیں دی جاتی اس وقت تک جو ہے ہمارا احتجاج جاری رہے گا. لیکن اب جب کہ نئے آرمی چیف آ گئے ہیں اور فوج نے سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے, تو اب شاید کچھ اس قسم کے آثار لگ رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال آئندہ چند دنوں میں بہتر ہو جائے گی.
بہت شکریہ. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں, جب تصور ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے ستاروں سے کوئی پوچھے تو ستاروں سے کس کے انوار جل ہیں, کس جس کے انوار جھل ملاتے ہیں. رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے مستی ہے, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں, بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے اچھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 آذر, 30 ربیع الثانی اور 25 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پچیس نومبر سن 1562 عیسوی کو اسپین کے معروف ادیب اور مصنف لوپے ڈی ویگا میڈرڈ میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے اور کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کی عمر سے اسپینش زبان کی طرح لاطینی زبان لکھتے اور پڑھتے تھے. لوپے ڈی ویگا نے 14 سال کی عمر میں شاہی اکیڈمی اور مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل کی. بعد کے برسوں میں جب متعدد واقعات رونما ہوئے تو انہوں نے اپنے ڈرامے اسٹیج پر پیش کیے جن کا اسپین کے اہم شہروں میں استقبال ہوا. ان کی نگارشات مختلف اصناف پر مشتمل ہیں جن میں ڈرامہ رسمیہ اور اصلاحی شاعری اور طنز و مزاح نگاری بھی شامل ہے. لوپے ڈی ویگا کے ڈراموں کی تعداد 1800, اشعار اور مذہبی داستانوں کی تعداد 2100 بتائی جاتی ہے. اگر ان کو اسپین کے قومی تھیٹر کا بانی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. وہ اپنے ڈراموں کا موضوع ایسا منتخب کرتے تھے جو لوگوں کو بہت پسند آتا تھا اور ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیتا تھا. پچیس نومبر بوسنیا و ہرزیگوینا کا قومی دن ہے. یہ ملک سابق یوگوسلاویا کی جمہوریاؤں میں شامل تھا اور یوگوسلاویا کی تقسیم کے بعد آزاد ہو گیا. قابل ذکر ہے کہ بوسنیا پر 1992 میں سربوں کے حملے اور وہاں ان کے بھیانک جرائم کے ارتکاب سے دنیا کی تاریخ میں ایک اور سیاہ باب کا اضافہ ہوا. یہ خونریز جنگ اقوام متحدہ کی مداخلت سے ختم ہوئی اور بوسنیا و ہرزیگوینا میں نسبتاً امن قائم ہوا. پچیس نومبر سن 1975 عیسوی کو جنوبی امریکہ میں واقع ملک سورینام نے ہالینڈ سے مکمل آزادی حاصل کی. سورینام 16ویں صدی عیسوی کے اوائل سے برطانیہ کے زیر تسلط تھا, لیکن برطانیہ نے 17ویں صدی کے اوائل میں ایک سامراجی معاہدہ کر کے سورینام کو ہالینڈ کے حوالے کر دیا اور اس کے بدلے میں شمالی امریکہ میں واقع ہالینڈ کے کچھ زیر قبضہ علاقوں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا. سن 1954 عیسوی میں سورینام نے داخلی خود مختاری حاصل کی، لیکن مکمل آزادی اس کو سن 1975 عیسوی میں آج کے دن ملی۔ پچیس نومبر سن 2011 کو دنیا کے مایا ناز روسی ویٹ لفٹر واسلی الیکسیف کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ویٹ لفٹنگ کے میدان میں عالمی پیمانے پر 80 اور ملکی پیمانے پر یعنی سوویت یونین میں 81 نئے ریکارڈ قائم کیے۔ واسلی الیکسیف نے سن 1972 میں میونخ جرمنی میں اور سن 1976 میں مونٹریال کینیڈا میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ان کو سن 1993 عیسوی میں بین الاقوامی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن آئی ڈبلیو ایف کی طرف سے ویٹ لفٹنگ کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا ویٹ لفٹر قرار دیا گیا۔ روس کے ممتاز ویٹ لفٹر واسلی الیکسیف جرمنی کے شہر میونخ میں 69 سال کی عمر میں دل کے عارضے میں انتقال کر گئے۔ پچیس نومبر سن 2016 عیسوی کو کیوبا انقلاب کے قائد فیڈل کاسٹرو کا انتقال ہوا۔ وہ 13 اگست سن 1926 عیسوی کو بیران شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ فیڈل کاسٹرو نے سن 1947 میں یعنی طالب علمی کے زمانے میں ہی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔ جب سن 1952 عیسوی میں جنرل بیٹسٹا نے ایک خونریز بغاوت کے ذریعے کیوبا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تو کیوبا کے بہت سے سیاسی گروپ بیٹسٹا کی ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے لیے ایک ہو گئے، اور ان میں فیڈل کاسٹرو بھی اپنے 160 افراد کے ساتھ شامل تھے۔ اس شورش میں کاسٹرو کے اندازے صحیح ثابت نہیں ہوئے۔ فیڈل کاسٹرو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور 15 سال کی سزائے قید سنائی گئی۔ 2 سال کے بعد بیٹسٹا نے عام معافی کا اعلان کیا اور کاسٹرو سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ بالآخر سن 1959 عیسوی میں فیڈل کاسٹرو بیٹسٹا کو شکست دے کر کیوبا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ فیڈل کاسٹرو کیوبا انقلاب کی قیادت کے علاوہ 1959 سے 1976 تک کیوبا کے وزیراعظم اور سن 1976 سے 2008 تک صدر بھی رہے۔ پچیس نومبر سن 2020 عیسوی کو دنیا کے معروف فٹ بالر اور کوچ ڈیگو میراڈونا کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق ارجنٹائن سے تھا اور 30 اکتوبر سن 1960 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ میراڈونا کا شمار فٹ بال کی تاریخ کے بہترین کھلاڑیوں میں ہوتا تھا، اور فٹ بال کے اہم اور ممتاز کھلاڑی، کوچ، متعلقہ ماہرین اور فٹ بال کے مخصوص جریدے ان کو فٹ بال کے تمام ادوار کا بہترین کھلاڑی قرار دیتے ہیں۔ ارجنٹائن کی قومی ٹیم کو 1986 کے عالمی فٹ بال کپ کی چیمپئن شپ حاصل کرنے میں میراڈونا کی محنت اور کوشش بھی شامل تھی۔ بہرحال فٹ بال کے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی میراڈونا دل کا دورہ پڑنے سے آج ہی کے دن چل بسے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ بہرحال ہم پروگرام کے آغاز میں کوشش کرتے ہیں کہ ایک پیغام بھی چلا جائے اور سامعین کے لیے دعاؤں کا گلدستہ بھی جو ہے وہ گھروں میں پہنچ جائے، اور اس کا مقصد و ہدف یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں ایک گھرانے کے مانند ہے، ایک کنبے کے مانند ہے، اور ہم بھی آپ کی فیملی کا ایک تھوڑی دیر کی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ہمارے سامنے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم بزم دوستاں جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں، اس میں بڑا مزہ آتا ہے، اور خاص طور پر اگر کسی سامنے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے خط جو ہے وہ
اس کا خط آج کے پروگرام میں شامل جائے گا
تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بلکہ اپنے عزیز رشتے دار اور بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ سنتے ہیں۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے دور بیٹھ کے، لیکن آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کچھ جو ہے ایسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامعین کے لیے مفید واقع ہوں، اور یہی جو ایک رشتہ ہے ہمارا اور آپ کا، محبت کا، پیار کا، یہ برقرار رہے اور آپ کو ہماری باتیں جو ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ یاد رہیں۔ اتنے ہمارے سامعین جو ہے وہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت جو ہے میں نے اپنے ایک سامع کے مثلاً پیغام کا جواب جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ دیا، تو میری آواز تھوڑی سی جو ہے وہ بھاری سی تھی۔ آپ یقین کیجئے کہ 10-15 منٹ بعد ان کا فون آ گیا اور کہا کہ تقوی بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے، آواز سن کر جو ہے وہ محسوس ہوا کہ کچھ بیمار سے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی بیمار نہیں ہوں، صبح کا وقت تھا اس لیے جو ہے یہ آواز تھوڑی سی جو
تھی تھوڑی بھاری ہو گئی ہے، ابھی اس وقت بھاری آپ فریش نہیں ہوئے تھے، لوڈ نہیں ہوئے تھے۔
جی ہاں، تو یہ اس طریقے سے بھی مثلا لوگ خیال رکھتے ہیں، دوست ہمارے جو ہے وہ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی ان کی ان محبتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت و احترام اور شرف موجود رہتا ہے، اور ہماری دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جی
جی ہاں، اس پروگرام میں آپ ہمارے سامعین اسی طرح سے ہیں جیسے کہ ایک لڑی میں پھول ہوں، آپ وہ پھول کی حیثیت رکھتے ہیں اور میں اور حسین بھائی بھی اس پھول کی لڑی میں کلیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی
بالکل، اپنا جو ہے ایک ہلکا سا کردار
ہونے والے کی کوشش کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی ہماری یہ گفتگو پسند آئے۔
جی
جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، اور یہاں پہ پروگرام کا آغاز پاک لسنرز کلب جھنگ پنجاب پاکستان کے صدر اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے سرگرم عہدیدار محمد عقیل بشیر صاحب کے آڈیو پیغام سے، تو لیجیے سماعت فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد عقیل بشیر پاک لسنرز کلب جھنگ ارلو پاکستان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ کافی دن گزر گئے تھے، آپ سب احباب سے صوتی انداز میں گفتگو نہ ہو پائی تھی، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سب کا تھوڑا سا وقت لیتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگراموں پر میں کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اردو سروس سے بہترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں آئینہ صحافت، اسلام کی معرفت، افکار و نظریات اور پروگرام جادوں کے جھڑوکے وغیرہ، اور جو ایران کے سیاسی پروگرام ہیں وہ بھی نہایت عمدہ ہیں، جس پہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی جاتی ہے، تبصرے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہاں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دو پروگراموں کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں گزشتہ دنوں جو ایران میں ہنگامے ہوئے اور ایرانی قوم کو اس طرح تشدد اور بربریت کے اس دائرے میں لایا گیا، یہ بالکل بھی کوئی بھی مہذب قوم اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ دشمن کی سازش کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو، ہماری دلی دعا ہے، ہم سب ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج جو پروگرام جس پہ میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہی ہے کہ پروگرام آج کے ایران میں جو ایران کے مذہبی رہنما ہیں آیت اللہ خامنائی، جو انہوں نے بیان دیا ہے جو کیڈٹ یونیورسٹی میں سالانہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے سلسلے میں انہوں نے جو تقریر کی، اس میں خصوصی طور پر انہوں نے جو ایرانی یہ فسادات کے بارے میں جو روشنی ڈالی ہے وہ بالکل حد پر ہے، اور میں ان کے اس بیان سے بالکل متفق ہوں۔ یہ جو سڑکوں پر فسادات ہوئے ہیں جو بالکل غیر فطری چیز ہے، کوئی بھی مہذب معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے، پولیس کا نقصان ہوا ہے، رضاکاروں کا نقصان ہوا ہے، ایرانی قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمن کی اس سازش کو ناکام کرے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ ایرانی قوم باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز بالکل دشمن کی طرف سے ہم پر ڈالی گئی ہے، اور یہ دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے اندر انتشار ہو۔ اور جب کوئی بھی قوم ایک خاص مقصد کے لیے وہ اٹھتی ہے تو وہ قوم کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین اور اچھا لیڈر کا مل جانا اور اچھا مقصد سامنے رکھنا، یہ کسی بھی قوم کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک واضح ثبوت ایران عراق جنگ تھی، جس میں پوری مغرب جو طاقت کے ساتھ اس میں وارد ہوا تھا، اور بظاہر وہ ایک مسلمان ملک نے ایک مسلمان ملک پہ حملہ کیا تھا، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ اب میں یہاں پروگرام ایک اور پروگرام کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، مجھے بہت اچھا لگا وہ پروگرام سن کے، پروگرام یادوں کے جھروکے میں۔ وہ اصل میں یہ پروگرام ویسے تو ہمیشہ کی طرح بہت اچھا رہا، لیکن میں نے اس پروگرام میں اس دفعہ اردو کے بہت ممتاز شاعر، ماضی کے بہت ممتاز شاعر شاہ نصیر دہلوی کے بارے میں سنا۔ آپ نے بہت بہت زبردست پروگرام پیش کیا، جس میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا۔ میرے خیال میں نے ریڈیو پر اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی معلومات نہیں سنی۔ آخر میں پروگرام گرد و پیش کا ضرور ذکر کروں گا، بہت عمدہ پروگرام ہے، عالمی خبریں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کی جاتی ہیں، جو ریڈیو تہران اردو سروس کے صحافتی معیار کا بین ثبوت ہے۔ اس دفعہ گرد و پیش میں جو ہفتہ رضاکار فورس کے بارے میں پروگرام پیش کیا گیا، جس میں بھائی حسین تقوی اور بھائی راشد نے بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا، اور مجھے یہ جان کے بہت اچھا لگا کہ ایرانی قوم اپنے موسموں کو بھلا نہیں کرتی۔ میرا پیغام بہت طویل ہو گیا ہے، میں نہایت معذرت خواہ ہوں، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے صوتی انداز میں گفتگو کروں اور اپنے جو خیالات ہیں الفاظ کی صورت میں آپ کے پیش کروں۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔
جی جناب محمد عقیل بشیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پاک لسنرز کلب جھنگ کے آپ صدر ہیں اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے سرگرم عہدیدار ہیں۔ باجی نہایت ہی میں بس کیا کہوں کہ میں ہر ہمارا سامے جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور انہی میں سے جناب محمد عقیل بشیر صاحب بھی ہیں، ہمیشہ محبتوں اور خوشحالی برا پیغام جو ہے وہ ارسال کرتے ہیں، ریڈیو تہران کے پرانے سامے ہیں اور باذوق ہیں، ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک دینی مذہبی رجحان بھی رکھتے ہیں، اور حقیقی فکر کے ساتھ جو ہے وہ گویا ہوتے ہیں، ہمیشہ چاہے وہ محرم و سفر ہو، چاہے ربیع الاول ہو، کسی مناسبت کے حوالے سے کوئی پیغام ہو، نہایت مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ جناب محمد عقیل بشیر صاحب کے شکر گزار رہتے ہیں کہ جب بھی وہ پیغام بھیجتے ہیں ان کے پیغام میں کوئی نہ کوئی اثر انگیز گفتگو جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے۔ یقینی طور پر 2.5-3 منٹ کا 4 منٹ کا پیغام ہوتا ہے، لیکن ہمارے سامعین جو ہیں اور خاص طور پر جناب محمد عقیل بشیر صاحب نہایت محنت کے ساتھ جو ہے وہ آڈیو پیغام ارسال کرتے ہیں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی ترقی و پیش رفت کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے ہی نہیں بلکہ تمام سامعین کے اہل خانہ کے لیے، اور ان کے گھر کے اندر خیر و برکت کی دعا کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کے ان محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دقت سے پروگرام سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ریسیپشن کے حوالے سے بھی آپ نے جو تحفظات بیان کیے ہیں، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو دور کیا جائے۔ بہرحال باجی حق ہے یہ ہمارے سامعین کا، اگر کبھی آواز صاف نہیں آتی اس کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے اچھی سی اچھی صاف ستھری آواز میں جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ فنی عملہ بھی کوشش کرتا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آواز صاف سنائی نہیں دیتی۔ بہت شکریہ جناب محمد عقیل بشیر صاحب آپ کا کہ یہ آپ نے پیغام ہمارے لیے ارسال فرمایا۔
جی ہاں، ہماری طرف سے اگر کبھی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنا بڑا پن دکھائیں اور ہمیں معاف کر دیجئے تمام سامعین، اور انشاءاللہ خداوند مختار سے میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ سلامت رہیں، اور ہمارے سارے لسنرز اور اسی طرح سے سارے مسلمانان عالم بھی انشاءاللہ خدا کے حفظ و امان میں رہیں۔ جی ہاں، پروگرام بز میں دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست گجرات کے شہر احمد آباد سے محمد یاسین صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ محمد متوا صاحب نے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا ہے۔ ریڈیو تو میں سنتا ہی ہوں، لیکن ریڈیو تہران کی نشریات کے اوقات کا مجھے علم نہیں تھا۔ جو بھائی متوا صاحب نے بتائے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ان اوقات میں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی نشریات سنی۔ بہت اچھے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، انہوں نے تعریف کی ہے پروگراموں کی، اور آگے چل کے لکھا ہے کہ پروگرام بزم دوستہ بھی سنا، دل کو بھایا اور خط ارسال کرنے کا سوچا۔ متا بھائی نے ہی رہنمائی فرمائی اور آپ تک میرا یہ خط ارسال کیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی خط لکھنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اردو زبان پر زیادہ مہارت نہیں ہے، لیکن اردو پڑھ اور لکھ سکتا ہوں، اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو درست کر لیجیے گا۔ لکھنا لکھانا بہت مشکل کام لگتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی تحریر کر رہا ہوں، لکھتے ہوئے ایک اچھا احساس ہو رہا ہے۔ تمام سامعین دوستوں کو انہوں نے بہت 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 سلام بھیجوایا ہے۔
جی جناب محمد یاسین صاحب احمد آباد ہندوستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا۔ یہاں پر باجی
جیسا کہ لگ رہا ہے حسین بھائی، انہوں نے پہلی بار خط ارسال کیا، مجھے بہت اچھا لگا۔
اور جو ہے میں یہاں پر محمد متوا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی، اور بھائی محمد یاسین صاحب نے بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام سنے، پسند کیے اور فوری طور پر ہم سے رابطہ قائم کیا۔ اور یہ خط بھائی محمد متوا صاحب نے اپنے واٹس اپ نمبر سے ہمارے لیے ارسال فرمایا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پروگراموں کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور باجی صحیح لکھا ہے انہوں نے کہ آج کل لکھنا لکھانا واقعاً جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل جو ہے ہو گیا ہے، لیکن ایک نقطے کی طرف جو اشارہ کیا ہے وہ ایک امید کی کرن ہے، اور وہ امید کی کرن یہ ہے، اور وہ ایک اچھا پیغام جو انہوں نے اپنے خط کے اندر دیا وہ یہ دیا کہ جو تحریر کے بعد ان کو ایک لطیف احساس ہوا، یعنی لکھنے کے حوالے سے، یعنی کہ جب کاغذ و قلم کا رشتہ برقرار ہوا اور کچھ حروف کاغذ پر آئے یا پرنٹر پر آئے یا موبائل پر آئے، جس ذریعے سے بھی انہوں نے کچھ لکھا، تو وہ لکھنے کے بعد جب انسان اپنی تحریر پڑھتا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اندرونی طور پر انسان میں خود اعتمادی میں اس میں اضافہ ہوتا ہے
جی ہاں،
اور وہ مثلاً ایک اچھا احساس محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے میں خاص طور پر
نہیں کہیں کہیں کوئی بات نہیں، میں سن رہی ہوں
یہ تاکید کرتا ہوں کہ لکھنے لکھانے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں,
معمول بنائیں,
اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لکھنے لکھانے کو جو ہے وہ کبھی فراموش جو ہے وہ نہ کریں. اس سے انسان کی خود اعتمادی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے.
ویسے حسین بھائی پین اور پینسل وغیرہ بازار میں بہت مہنگے ہو گئے, دستیاب نہیں ہوتے.
اتفاقاً آج کل تو جو ہے وہ جو بال پین ہیں, اس کے علاوہ جناب علی پینسلیں ہیں, وہ تو وافر مقدار میں موجود ہیں, بلکہ
لیکن مہنگے ہیں,
مہنگے ہیں اپنی جگہ, لیکن اگر ایک خرید لے تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی مہینے کے لیے تو جو ہے وہ کافی ہے.
لیکن میری پین تو بالکل جواب نہیں دیتی.
اچھا اچھا, وہ آپ بھول جاتی ہوں گی جگہ جگہ میں.
نہیں نہیں, ایکچولی میرے لکھنے کا کام ہی اتنا زیادہ ہے, سب سے جلدی ختم ہو جاتا ہے.
اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اسی لیے یہ لکھنے لکھانے کا ہی نتیجہ ہے کہ جتنا آپ کا قلم جو ہے وہ تیز چلتا ہے, اسی طریقے سے ماشاء اللہ جو ہے آپ کی زبان سے محبتوں بھرے پیغام بھی جو ہے وہ جاری و ساری رہتے ہیں. بہرحال محمد یاسین صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنا خوبصورت خط انہوں نے ہمارے لیے ارسال کیا. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں, بزم دوستوں کو آگے بڑھا رہے ہیں سامعین, ہمارا ساتھ دیجئے, ہمارے ساتھ رہیں اور خطوں پر بھی ایک توجہ کریں. جن کے خط پڑھے گئے ان کو ان کا جواب مل گیا ہوگا, اور جن کے خط ہم یہاں پر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں وہ انتظار کیجئے. جی ہاں, یہ خط ارسال کیا پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے مظفر علی خاص خیلی نے. اور لکھتے ہیں کہ کافی دنوں سے آپ کو خط لکھنے کی سوچ رہا تھا, لیکن کچھ مصروفیات ایسی تھیں کہ خط لکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا. ویسے بھی آپ کو خط میں شوق و محبت کے ساتھ لکھتا ہوں, اس کا روایتی خط کتابت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال برسوں سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں, اور ریڈیو تہران اب میری زندگی کے اوقات کا ایک حصہ بن گیا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے شہر میں دسیوں دوست ایسے ہیں جو ریڈیو تہران سن رہے ہیں لیکن خط و کتابت سے دور ہیں, اور ان سے کہوں بھی تو کہتے ہیں ہماری طرف سے تم خط لکھ دیا کرو. بھائی محمد پیرل, علی نواز چننا اور غلام محمد تالپور میرے پرانے دوست ہیں, ان کی خواہش پر ان کو بھی بزم دوستوں کا حصہ بنا رہا ہوں, اور اس امید کے ساتھ کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی خط لکھنے لگیں. آپ کے سارے پروگرام بہت ہی اچھے جا رہے ہیں, خبریں, سیاسی پروگرام, خاص طور پر سیاسی گفتگو کو میں بہت شوق سے سنتا ہوں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام گرد و پیش پورا سنوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے.
جی جناب محمد علی خاص خیلی صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ باجی پابندی کے ساتھ بالکل جس طرح جو ہے وہ ایک ڈیڑھ مہینہ گزرتا ہے فوری طور پر جو ہے وہ
جی ہاں
کوئی
جی
نہ
ہاں
کوئی خط جو ہے ان کا آ جاتا ہے.
ہم
خصوصی طور پر جو ہے وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محبتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ ریڈیو تہران کی نشریات کی ترجمانی کرتے ہیں, اور آپ کے خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریڈیو تہران جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, اور بیان کرتے ہیں کہ یہ خط میں شوق اور محبت میں لکھتا ہوں. اس کا جو ہے وہ جو روایتی قسم کے خط ہوتے ہیں اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے,
ان کے خط لیکن پتہ چل رہا ہے.
جی ہاں بالکل, اور یہاں پر جناب محمد پیرل, علی نواز چنا اور غلام محمد تالپور صاحب جو ان کے پرانے دوستوں میں سے ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم خط تو نہیں لکھ سکتے, ہمارا پیغام
تم ہی لکھ دینا, ہماری تصویر چند جملے تم اپنے خط میں
شامل کر لینا. تو انہوں نے بھی جناب مظفر علی خاص خیلی صاحب نے بھی محبت کا حق ادا کیا اور اپنے تینوں دوستوں کے نام لکھے. ہم ان تمام پیارے اور اپنے محبت رکھنے والے سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ بھائی پیرل, علی نواز چنا اور غلام محمد تالپور صاحب بھی اگر خط نہیں لکھے ہیں تو میں بھائی مظفر علی خاص خیلی صاحب سے کہوں گا کہ ان کی آواز ہی آڈیو پیغام جو ہے وہ
ذہن میں یہی تھا, میں بھی یہی کہنے والی تھی,
آڈیو پیغام جو ہے وہ ہمارے لیے ارسال کر دیں, ہم ان کے آڈیو پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے.
ہم آپ کے آڈیو پیغام سے یہ توقع نہیں رکھتے سامعین کہ بہت ادبی الفاظ اس میں استعمال کیے جائیں, آپ عامیانہ الفاظ جیسا کہ آپ بول چال
جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں وہ جی اسی طریقے سے جو ہے
اسی طرح سے اگر ہمیں بھیجوائیں تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, پروگراموں کو سننے پسند کرنے اور پروگرام گرد و پیش کے حوالے سے, سیاسی پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہاتھ ہلا ہلا کر تھک چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کو اب یہاں پر ختم کر دیا جائے, تو اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ہم شہری، اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقت کی بنیاد عوام ہیں، صدر رئیسی۔ روزنامہ جامع جم، ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا کوئی پلان نہیں، یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے ترجمان۔ اور العربی الجدید، بغداد، ریاض اور تہران کے مابین ثالثی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات سیکورٹی کے راستے سے نکل کر سفارتی راستے پر آ گئے ہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ قدس آن لائن، انسانی حقوق کی کمیٹی کی خصوصی نشست سیاسی 420 ہے، ایران کی نمائندہ۔ روزنامہ قدس آن لائن اس بارے میں لکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کی جانب سے گزشتہ روز ایران کے موضوع پر ایک نشست منعقد کی گئی تھی، جس میں ایران کے صدارتی دفتر میں خواتین کے ادارے کی سربراہ خدیجہ کریمی نے ایران کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ انسانی حقوق کے معاملے کو بعض سرکش طاقتوں نے اپنے سیاسی مفادات کے حصول کا طریقہ کار بنا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں اور یورپی ممالک، بالخصوص جرمنی، برطانیہ اور فرانس، ان پابندیوں کی کھلے عام حمایت کر رہے ہیں، جس کے ذریعے ایرانی بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خود کو انسانی حقوق کا علم بردار کہنے والے ممالک نے ہر دور میں دہشت گردوں کی حمایت کی ہے جو آج تک جاری ہے، لہذا ان ممالک کے کہنے پر ایسی نشست کا انعقاد سیاسی 420 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، اوسلو معاہدے کے پہلے اور بعد کے ادوار کے مقابلے میں بیت المقدس میں ہونے والی تازہ کارروائی کا معیار گزشتہ اقدامات سے بہتر تھا۔ رائے الیوم اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے اس بات پر سوالیہ نشان اٹھایا جاتا تھا کہ فلسطینی انتفاضہ اور بھی طاقتور اور معیاری ہو کر لوٹے گا، لیکن اب بس اسٹاپس پر دھماکہ خیز مادوں سے بھرے بیگ 20 سال بعد لوٹ آئے ہیں، وہ بھی کہاں؟ مغربی بیت المقدس میں، جہاں صہیونی آبادکاروں کا قبضہ ہے اور فلسطینیوں کو اس جگہ کا رخ کرنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ آخری دفعہ سن 2000 میں فلسطینی نوجوانوں نے ریموٹ کنٹرول سے پھٹنے والے بم کا استعمال کیا تھا، جو کہ اب اتنے برس بعد پھر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ ہے کہ یہ اقدام کسی اکیلے فلسطینی نے انجام نہیں دیا ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سسٹم ضرور ہے جو انتہائی تجربہ کار بھی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ آگ، گاندھی اقدار کی پابند نہیں کانگریس۔ دی ہندو، صرف بگڑنے کی شکایت کرنے کے بجائے تاریخ کو پھر سے لکھو، وزیر داخلہ امیت شاہ۔ اور روزنامہ نوائے وقت، آپ کو ہفتے کے دن میرے لیے راول پنڈی پہنچنا ہے، عمران خان کا کارکنوں کو پیغام۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، الیکشن کمشنر کی برق رفتاری سے تقرری کیوں کی گئی؟ روزنامہ سیاست نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ نے جمعرات کو ارون گوئل کے الیکشن کمشنر کی حیثیت سے تقرری کے سلسلے میں مرکزی حکومت کی نمائندگی کرنے والے اٹارنی جنرل آر وینکٹ رمانی سے سوال کیا کہ یہ اتنی جلد بازی کیوں کی گئی۔ جسٹس کے ایم جوسف کی سربراہی والی پانچ ججوں کی آئینی بینچ نے گوئل کی تقرری پر فائل کی جانچ کے بعد محکمہ عملہ اور تربیت ڈی او پی ٹی ڈیٹا بیس سے چار ناموں کو شارٹ لسٹ کرنے میں وزیر قانون کی جانب سے اختیار کیے گئے طریقہ کار پر بھی سوال اٹھایا۔ روزنامہ جنگ، صدر نے سمری پر دستخط کر دیے، جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف۔ روزنامہ جنگ اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے اہم تعیناتیوں کی سمری پر دستخط کر دیے، جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف بن گئے۔ صدر مملکت عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر منظوری دی۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف تعیناتی کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعیناتی کا اطلاق 27 نومبر سے ہوگا۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ صدر مملکت کی جانب سے سمری کی منظوری دیے جانے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس، آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف کی تعیناتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا نیوز، ایران کی وزارت خارجہ نے انسانی حقوق کونسل کی ایران مخالف قرارداد کو مسترد کر دیا۔ اسنا نیوز ایجنسی، قطر ایران اور امریکہ کے مابین سفارتکاری بحال کرنے کا کھل کر حامی۔ اور تسنیم نیوز، سعودی عرب کے جدہ شہر میں سیلاب، سڑکیں بند، وسیع تباہی، دو ہلاک۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا۔ آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں۔ فارسی کی قدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو تین ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور جو پہلی اور پانچویں صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ یہ دور 2500 سال قدیمی ہے۔ لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے۔ فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے۔ یہ دور 3ری سے 7ویں صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے کہ جس کا 7ویں صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے، جو اب بھی جاری ہے۔ فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں۔ سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں۔ ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلاً ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے۔ فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق
درس اول
فارسی کے حروف تہجی
الف بائے فارسی.
جی ہاں، الف بائے فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے. بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور ڑے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے. اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے. فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے. بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے. ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے. اسی طرح اردو کی چھوٹی ہے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی اے کی طرح تلفظ کرتے ہیں. چھوٹی اے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی اے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی. البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے.
آمد، آمد.
جی، آمد یعنی آیا یا آئی. یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مونث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں. جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت
یعنی گیا یا گئی.
گفت، گفت
کہا.
من، من.
جی، میں یعنی مذکر یا مونث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے.
شما، شما.
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے.
بود، بود.
تھا یا تھی کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے. اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیں، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ. اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ.
گھر اور گھرانہ.
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں والدین اور بچوں کے باہمی رابطے کی اہمیت پر گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین، آج اکثر گھرانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ پیسہ کمائیں گے تو زیادہ دولت کی وجہ سے گھر میں آرام و سکون میسر ہوگا۔ حقیقت میں اس طرح نہیں، کیونکہ جب کوئی کمائی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے اسے زیادہ وقت بھی صرف کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ کام یا تجارت یا اپنے کسی پیشے پر زیادہ وقت صرف کریں گے تو خاندان اور بچوں کے لیے وقت کم رہ جائے گا۔ کیا میل و محبت کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے؟ کیا بچوں پر زیادہ خرچ کر کے ان کی محبت لی جا سکتی ہے؟ ماہرین اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ نفسیاتی ماہرین کی متفقہ رائے ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں کو متوسط آمدنی میں زیادہ وقت دیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ کما رہے ہیں لیکن بچے آپ کی مہر و محبت سے دور اپنی اپنی انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف ماہرین اقتصادیات کا یہ کہنا ہے کہ جب آمدن بڑھتی ہے تو خرچ بھی ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ آمدنی کی خواہش میں خرچ بڑھ جاتا ہے جسے بعد میں کنٹرول کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بچوں سے زیادہ ماؤں اور بیویوں کو اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے شوہر سے زیادہ آمدن کی فرمائش کر کے اسے گھر اور گھرانے سے دور نہ کریں۔ جس طرح آمدن اور خرچ میں توازن ہونا چاہیے، اسی طرح ملازمت اور گھرانے پر توجہ کے حوالے سے بھی ملازمت پیشہ افراد کو توازن رکھنا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر اسلام میں بھی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں رزق کی تلاش اور اس کے لیے انجام دی گئی کوشش اور محنت کو راہ خدا میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اس بات کی بھی تلقین کی جاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نظم پیدا کرے اور ملازمت، آرام، تفریح اور خاندان کے لیے وقت کو سامنے رکھ کر اپنے روز مرہ کے ٹائم ٹیبل کو منظم کرے۔ اگر ان تمام امور میں توازن ہوگا تو گھر اور گھرانے میں آرام و سکون بھی میسر آئے گا، اور بچوں اور والدین کے درمیان عطوفت، پیار اور مہر و محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ سامعین، پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند نکات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاندان ایک چھوٹا معاشرتی یونٹ یا اکائی ہے جو شادی سے شروع ہوتی ہے۔ اس یونٹ میں بچے کی پیدائش کے بعد مزید استحکام آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی کے آغاز سے ہی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو زندگی گزارنے کا بہترین ذریعہ اور روش قرار دیا ہے۔ انسان اپنی تاریخ میں خاندانی زندگی پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ اس طرز زندگی کو انسانی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت قرار دیا گیا ہے، اور اس کی کئی دیگر بھی خصوصیات و صفات بیان کی جا چکی ہیں۔ خاندانی زندگی عورت اور مرد دونوں کو پریشانی اور بے مقصد زندگی سے نجات دلاتی ہے۔ عورت اور مرد دونوں بچوں کی پیدائش کے بعد ایک نئی زندگی کا احساس کرتے ہیں جس میں انس، مودت، لذت، عطوفت اور مہر و محبت نمایاں ہوتی ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد والدین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور وہ اگلے مرحلے میں بچوں کی تربیت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ بچے ان کا بہترین سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ ان کی صحیح اور سالم تربیت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ معاشرے کو ایک مفید اور بہترین یادگار دے کر جائیں۔ بلا شبہ بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میں خداوند عالم نے ایک لذت اور لطف پنہاں کر رکھا ہے۔ سمعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بچوں کی تربیت میں والدین کے کردار پر گفتگو کی تھی۔ تربیت میں ایک اہم مسئلہ بچے اور والدین کے درمیان رویہ اور برتاؤ بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے۔ لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خرد مندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتی۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں،
ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔
Thank you.